शहीद अगस्त किसानिया के असर वाकत से आगा करें, जिसमें नवाब साहब शहीद हुए और आप कैसे बच गए।
23 से 27 अगस्त का जो सानिया है वो दरअसल 23 और 27 अगस्त को शुरू नहीं होता, उससे काफी वक्त पहले की का सिलसिला है। इस सिलसिला की कड़ियां तब से जुड़ती हैं जब नवाब साहब डेरा बुकटी छोड़कर पहाड़ों का जब रुख किया, तब से नवाब साहब पे ये हमलों का तसलसल शुरू हुआ। ये जो तासुर दिया जाता है कि ये कोई इंफिरादी हमला था या कोई ऐसे नागहानी कोई वाकये में नवाब साहब के साथ हुआ, जो बकौले सरकार वो कहते हैं कि जिसमें नवाब साहब मारे गए, तो ये कोई एक वाहद हमला या वाकया नहीं था। इन हमलों के सिलसिले में कुछ ऐसे वाकया गुजरे जो कि काफी नुमाया थे और जरा इब्लाग के नजरों में भी आए, लेकिन ये तसलसल रोजाना का मामूल बन गया था पिछले 8-9 महीनों से। नवाब साहब जहाँ पे भी होते वहाँ उन पे या दूर मार गोलाबारी या फिर गनशिप हेलीकॉप्टरों से फायरिंग या बमबारी होती या फिर अक्सर जेट तैयारों से उनके ठिकानों पे हमले होते। इसीलिए नवाब साहब अक्सर जिसको नवाब साहब को हम प्यार से और कोड नाम दादा के नाम से पुकारते थे, क्योंकि उनके ठिकाने या उनके मकानी में उनके बारे में कुछ हाल अहवाल रखे, तो ये जब नवाब साहब अक्सर रात को अपने ठिकाने बदलते रहते और दिन भर वो अपने साथियों के साथ मिल बैठ के उनके हिकमत अमली के बारे में उनको हिदायत देते रहते, उसके बावजूद अगले दिन जब वो नए जगह ठिकाने पे पहुंचते या दूसरे दिन या एक दिन छोड़ के उन ठिकानों पे भी गोलाबारी होती, जेट तैयारे नमूदार होते, ये इलाके में हमेशा ये जासूसी तैयारे फिरते रहते और उनके ठिकानों का मेरे ख्याल में सुराग लगाते रहते। नवाब साहब के जो अपने कमजोरी या बीमारी की वजह से जो पैर में उनकी तकलीफ थी, उसके बावजूद नवाब साहब हमेशा हरकत में रहते और हमेशा इस चीज का बड़ा एहतियात रखते, अपना या साथियों के हिफाजत का जो जरूरी अमल दरामद था उस पे हमेशा बड़े सख्ती से गामजन थे। तो इस बात को अगर कि ये तासुर दिया जाए कि नवाब साहब के साथ जो 23 से 27 अगस्त में जो वाकया हुआ उसको नागियानी हमले का या नागियानी वाकये का करके नाम दिया जाए, ये तो रियासत की तरफ से पंजाबी गुमस्तों की तरफ से रियासती गुमस्ते जो हैं उनके तरफ से एक दानिस्ता बात को छुपाने और उसके रुख मोड़ने की बात है। जो गंदगी उन लोगों ने मचाई, जो इस पीरसन मर्द आयन शेर बलोच को इन लोगों ने इस बूढ़े सिंह में भी हमेशा टारगेट किया, इन लोगों पे बमबारी की, इस सब चीज को छुपाने के लिए एक ड्रामा बनाया गया, जिसको एक जवाब बना के अभी बार बार कहते हैं कि ये तो कोई नागहानी वाकया था। तो आप खुद अंदाजा लगाएं ये इन हमलों की तादाद दहाइयों में नहीं बल्कि सैकड़ों में जाके पहुंचती है, जब अगर आप इनको टोटल करें तो इतने हमले होने के बावजूद आदमी या फिर रियासत की तरफ से ये मौकिफ दोहराया जाए कि ये कोई नागहानी हमला था या नागहानी वाकया था, तो ये एक बहुत बड़ा झूठ और लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। क्योंकि जो ये हमला हुआ नवाब साहब के साथ, उसके बाद जो बलोचों में रद्देमल रियासत की तरफ से देखा गया और जो लोगों में जोश और जज्बा पैदा हुआ, उसको ठंडा करने के लिए ये सारा कुछ ड्रामा खेला जा रहा है। तो ये लंबी सी दास्तान है जिसके बारे में मैं सारा दिन बोल सकता हूँ कि क्या हुआ, लेकिन जो आपका सवाल था जिसमें आपने पूछा कि ये 23 से 27 अगस्त की दिनों में क्या हुआ, तो मैं इसके कुछ तफसीलात में जाना चाहूंगा जिससे سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ یہ 23 سے بلکہ ایک دو دن پہلے کافی بڑے تعداد میں فورسز جو ہیں راخ کے آگے ایک علاقہ ہے کور دریا ہے پانی ہے اس میں تو اس علاقے کی طرف سے بہت بڑی تعداد میں فورسز نے یہ واخ کے علاقے کو گھیرا کرنا شروع کیا. یہ میرے خیال میں کوئی 21 یا 22 اگست کا واقعہ ہے. تو یہ گھیرے شروع ہوئے اور آہستہ آہستہ چلتے رہے تو کیونکہ علاقے بھر میں یہ فورسز کی نکل موومنٹ ہو رہی تھی اور اپنی کاروائیاں کر رہے تھے تو خاص کسی طرف انڈیا نہیں دے رہا تھا یہ واقعہ. لیکن 23 کے صبح وقتی سورج طلوع ہوتے ساتھ ہی یہ واخ کے علاقے کو ٹوٹلی تراتانی کی طرف سے گھیرا کر لیا اور یہاں سے فورسز نے علاقے کو پورے طور پہ ایک طرح سے گھیرے میں لے کے بلاک کر دیا تھا. اور صبح 7 بجے کے قریب سے دور مار توپوں نے اس علاقے پہ شدید گولہ باری شروع کر دی. گو کہ یہ علاقہ کافی وسیع اور کٹن علاقہ ہے لیکن اس کے باوجود پورے علاقے میں میرے خیال میں کئی سمتوں سے جس میں میرے لاری بھی ہوگا تلی ہے کافی اور علاقے ہیں جن کو میں نہیں جانتا ہوں لیکن کئی فرق علاقوں سے گولے آ کے گر رہے تھے. تو یہ 7 بجے سے 9 بجے تک یہ گولے باری کا سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد 9 بجے کے قریب کچھ گن شپ ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ نمودار ہوئے. گن شپ ہیلی کاپٹرز نے آ کے اس جگہ پہ بمباری شروع کر دی اور یہ ایک تاثر دیا جاتا ہے اور کئی جگہ میں نے ذرا بلاگ میں دیکھا کہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں جہاں پہ نواب صاحب کا جو خفیہ ٹھکانہ تھا یا محفوظ ٹھکانہ تھا وہاں سے ہیلی کاپٹر سے کچھ گولے داغے گئے. یہ تو بلوچ قوم کو ایک قسم سے بیوقوف دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس شخص کو پورا قوم بلوچ تحفظ دینا چاہ رہا ہے چھپانا چاہ رہا ہے اسی کے ٹھکانے سے ہیلی کاپٹروں پہ گولے برسائے جاتے ہیں اور اتنے بیوقوف ہیں. مانتا ہوں کہ ہمارے کم وسائل اور کم تربیت کی وجہ سے ہم ہو سکتا ہے ریاستوں کے اسٹینڈرڈ پہ پورے نہیں اتر سکتے لیکن بلوچ قوم جس کا جیسے اپنے گوریلا لڑائی لڑ رہی ہے پچھلے 60 سالوں سے. گوریلا لڑائی کو بلوچی میں ہم لوگ پراری جنگ بولتے ہیں. پراری جنگ جو ہم لڑ رہے ہیں اس میں ہمیں بھی کچھ کافی حد تک تجربہ ہو چکا ہے. جیسے بلوچ قوم اس کو سمجھتا ہے کہ یہ لڑائی کس قسم کی لڑنی چاہیے. اس میں آدمی کوئی ریاست کی طرح ایک جگہ ٹھکانہ بنا کے وہاں سے گولہ باری نہیں کرتا بلکہ اپنے خاص طور لیڈران کو محفوظ ٹھکانوں پہ چھپا کے رکھتے ہیں جہاں سے اس قسم کے غلطی کی بالکل امکان تک نہیں ہے. تو جو ہوا اس کی تفصیل میں جاتا ہوں. صبح 9 بجے کے قریب یہاں پہ آ کے کچھ گولے کشتی پر ہیلی کاپٹر نے داغنے شروع کیے اور اس دری اثنا کافی میرے خیال میں تعداد میں 12 ہوں یا 14 ہوں ہیلی کاپٹر کمانڈو بھی اتارنے شروع کر دیے. جو کچھ ہیلی کاپٹر اوپر سے اڑتے رہے وہ کمانڈو کو تحفظ دیتے گئے اور علاقے بھر میں جگہ جگہ پہ ہیلی کاپٹر آ کے کمانڈوز اتارتے گئے اور علاقے کو کئی حصوں میں ایسے گیروں میں تقسیم کر دیا گیا جہاں پہ. اور کوئی 9 یا 11 بجے کے قریب یہ میرے خیال میں تلی دامان جس کو کہتے ہیں سبی کی طرف سے علاقہ ہے اس طرف سے بھی علاقے کو ہیلی کاپٹر سے فوجی کمانڈوز گرا کے اس طرف سے بھی گھیرنا شروع کیا. تو اس ٹائم ساتھیوں پہ یہ آیا ہو گیا ہوگا کہ ابھی نواب صاحب کو لگتا ہے کہ ان کو نواب صاحب کا پتہ چل گیا اور ان کو گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس وقت ساتھیوں نے علاقے میں جگہ جگہ پہ ان کے ریاستی گمشتوں کے ساتھ فوجی پنجابی فوج کے ساتھ لڑائی شروع ہو گئی اور لڑائی دیکھتے ہی دیکھتے ایک گھمسان کی صورت اختیار کر گئی اور پھر جگہ جگہ میں گولہ باری اور بندوقوں کی آوازیں سنائی دی گئی جو یہ سلسلہ چلتا رہا کافی دیر تک. اور جو نواب صاحب کا محفوظ ٹھکانہ تھا وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں گولے گرائے جا رہے تھے اس وقت ہیلی کاپٹروں سے اور دور مار توپوں سے. تو کبھی آدھے گھنٹے گھنٹے تک ہیلی کاپٹر نمودار ہو کے یہ کاروائی کرتے تو وہ چلے جاتے تو پھر اس بیچ میں گولے دور سے گرتے رہتے. تو یہ سلسلہ چلتا رہا سارے دن, اس رات, اگلے دن اور میرے خیال میں دوسرے شام تک یہ سلسلہ سارا چلتا گیا. تو اس وقت بہت بڑی تعداد میں فوج جو ہے علاقے میں اتر چکی تھی اور علاقے کو بالکل چار پانچ گھیروں کے صورت میں لے لیا تھا. تو اس وقت تقریباً ساتھی سب ایک دوسرے سے رابطے مابطے منقطع ہو گئے, ہر ایک اپنے جنگ میں یا اپنے کاروائی میں مصروف تھا. اور در یا رسنا پھر کیا نہیں پتا لگا کہ کون زندہ بچا کون مارا گیا, لیکن جتنے ساتھی موجود تھے وہ لڑتے رہے اور کٹتے رہے. کوئی وہاں سے پسپائی کا انڈیا کسی نے بھی نہیں دیا اور کچھ یہ سلسلہ رکا نہیں. تو اگلے دن جب اخبارات میں اور سلسلے میں, ہاں یہ ایک بات اور بتانا چاہوں کہ اسی وقت نواب صاحب کے ساتھ بھی کافی ساتھی ان کے جو اپنے حفاظت کے لیے تعینات تھے ان سے بھی یہی رابطہ ہوتا رہا کہ وہ بھی لڑ رہے ہیں اور نواب صاحب بذات خود بھی لڑ رہے تھے اس ٹائم, جو کچھ ساتھی ان کے ساتھ تھے اور آخری وقت تک ان کے ساتھ رہے. جو آج تک نواب صاحب کے ساتھ خود لاپتہ ہیں وہ ساتھی آخری وقت تک ان کے ساتھ تھے اور وہاں سے لڑ رہے تھے. تو یہ ایک غلط تاثر ہے کہ نواب صاحب پتہ نہیں غار میں چھپے ہوئے تھے یا پر وہاں سے کچھ نکلنے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن ایک اور بات میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ علاقہ کافی قطن اور دشوار علاقہ ہے, اس میں نکلنے کے رستے یا پھر آنے کے رستے بھی بہت کم تھے. اور نواب صاحب کی جو بیماری کی وجہ سے وہ زیادہ چل پھر بھی نہیں سکتے تھے ان دنوں, تو یہ میں کوئی کمزوری ان کا بیان نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن ان کے باوجود جو ان کا موقف تھا ان نے کافی وقت پہلے ساتھیوں پہ واضح کر دیا تھا کہ اگر کہ کبھی ایسے واقعہ آتا بھی ہے تو میں علاقہ چھوڑ کے نکلنے کی میرے نہیں سوچو, بلکہ میں وہاں لڑتا شہید ہونا پسند کروں گا بنسبت ہے کہ میں علاقہ چھوڑ کے وہاں سے یہ ساتھیوں کو چھوڑ کے نکلوں. لیکن جو واقع ہوئے تو اس کے بعد یہ ساتھی جب بچھڑ گئے ہر ایک اپنے اپنے رستے پہ جو جہاں جس گہرے میں پھنس گیا تو وہ وہی تھا. تو اگلے دن یہ ریاستی اداروں کے طرف سے جو یہ بیان آیا کہ نواب صاحب اس واقعے میں شہید ہو گئے, یہ سارا ایک جھوٹ کا جو سلسلہ تھا. لیکن علاقہ اتنے حد تک ان کے کنٹرول میں آ گیا یا ان کے گھیروں میں آ گیا کہ ساتھی پھر ہر ایک اپنے اپنے رستے پہ نکل گئے. اس دن سے آج تک پھر نواب صاحب کا نہ ہمیں پتا لگا کہ نواب صاحب اب کہاں ہیں, خیر خیریت سے ہیں یا نہیں ہیں. لیکن جو یہ ریاست کی طرف سے یہ ایک بات پھیلائی گئی کہ نواب صاحب شہید ہو گئے, جو مارنے والا ہے وہی بتاتا ہے کہ میں نے مار دیا, نواب صاحب کی لاش ہم نے آج تک دیکھی نہیں. وہ ساتھی ان کے ساتھ جو غائب ہو گئے ان کو ہم نے ان کی کچھ ہمیں پتا نہیں کہ وہ کہاں ہیں, زندہ ہیں نہیں ہیں. تو ہم کیسے اس بات کو یقین کر لیں کہ نواب صاحب ابھی اس دنیا میں نہیں ہیں؟ نواب صاحب ہمارے ساتھ پہلے بھی تھے, آج بھی ہیں. جب تک ہم ان کی لاش اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں, اس کی تصدیق نہیں ہو جائے کسی بلوچ کے با اعتبار بلوچ ہوں اس کے منہ سے ہماری تصدیق نہیں ہو جائے, یا پھر نواب صاحب کو ہم خود آنکھوں سے نہ دیکھیں, یا پھر آخر ان کا منزل مقصد جو تھا جو بلوچ آجوئی آزاد بلوچستان وہ حاصل نہیں ہو جائے, ہم اس چین کی نیند کیسے سو سکتے ہیں؟ ایک اور بات جو میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمیں جلدی کیا ہے نواب صاحب کو دفن کرنے کی, لاش ملی نہیں, میت کسی نے دیکھا نہیں اور ہم جلدی سے جلدی ان کو دفن کرنے کی کوشش میں ہیں کہ اس کو ایک طرح سے جو ان کا مقصد تھا, ایک طرح سے جو نواب صاحب کی شخصیت تھی اس کو ہم زمین میں گاڑ دیں. جو آدمی اپنے زندگی میں کسی کے سامنے نہیں جھکا، جو کسی کے سامنے جس نے ہار نہیں مانی، ہم اس کو اس کے غیر موجودگی میں کیوں ایسے جلدی کسی کے سامنے جھکا دیں؟ یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا، اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اتنے جلدی اس مسئلے کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو ایک کھلا زخم ہے، جو ایک آدمی مر جاتا ہے اس کو ہم دفن کر لیتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتا ہے قصہ. ٹھیک ہے، مانتا ہوں اس طرح کے لوگوں کے مقاصد، ان کے جو زندگی کا عمل تھا وہ دفن نہیں ہوتا، لیکن وہ آدمی کا درد جو ہے آہستہ آہستہ مٹنے لگتا ہے. ایک آدمی گم جاتا ہے، جیسے اس واقعے میں نواب صاحب کے ساتھ ہوا، باقی ساتھیوں کے ساتھ ہوا. آج بلوچستان میں 4,000 سے زیادہ بلوچ غائب ہیں. ان کا سب کا درد ہمارے دلوں میں کھلا زخم کی طرح ہے. اس زخم کو ہم بھرنا نہیں چاہتے، اس زخم کو بلکہ روز بروز گھوڑ کے اس کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے کہ زخم کے درد سے ہم سو نہیں سکیں چین کی نیند. کہ کم از کم ان کا جو مقصد ہے، جس خاطر ان لوگوں نے جان دی یا جس خاطر یہ غائب ہو گئے، ان کو اس منزل تک تو پہنچ سکیں، ان کا بدلہ تو لے سکیں، جس کام کے لیے جس جو جدوجہد ان لوگوں نے شروع کی ان کو ہم آخر تک تو پہنچائیں. ہم جلدی سے جلدی بس اس کوشش میں رہتے ہیں کہ اس کو ختم کر کے غائب کریں. تو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ جلدی کیا ہے ہمیں. اور سوال میں جو آپ نے جیسے پوچھا کہ میرا کیا لائے عمل رہا، میرا لائے عمل بھی کافی جو وجوہات ہیں یا ابھی اس ٹائم سیکیورٹی کے وجوہات سے، میں اپنا ڈائریکٹلی لائے عمل کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. جو ہوا وقت آنے پہ انشاءاللہ سب کے سامنے زندگی رہی تو بیان کر لوں گا.
اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ بگٹیوں کی حراست میں فوجی ہواری تھے جس کی وجہ سے یہ آپریشن کیا گیا؟
جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ یہ کوئی انفرادی واقعہ نہیں تھا، یہ حملوں کے تسلسل پچھلے 8-9 مہینے سے جاری تھے. اور یہ اس کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ بلوچ مزاحمتی قیادت کو مارا جائے اور اس اپنے مذموم عزائم کو، منافقانہ فکر کو چھپانے کے لیے یہ ہیلے بیانے اور ڈرامے کیے جا رہے ہیں. ایک بار اور بتاتا چلوں کہ نواز صاحب یا کوئی اور بلوچ مزاحمت کار پنجاب جا کر پنجاب پہ قبضہ کرنے کے لیے یہ جنگ نہیں لڑ رہا، بلکہ اپنے مادر وطن کے سینے پہ غیروں کے قبضے کو کے خلاف آج اٹھ کھڑے ہوئے اور پہاڑوں کا رخ کر کے یہ لڑائی لڑ رہے ہیں. اور جن کو ختم کرنے کے لیے یہ ریاستی، یہ جو طاقت کی زور ظلم جو استعمال رہا ہے، یہ سب کے خلاف ہے. جو بھی بلوچ جب بھی اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ ابھی بلوچ کا واحد ہے، بلوچ کی نجات، غلامی سے نجات کا یہ واحد رستہ ہے کہ اٹھ کر اس کی مسئلہ دفاع کریں، تو اس کا نتیجہ یہی ہونے والا ہے کہ ان کو قید و بند کی اذیتیں ملیں گی، یا پھر گمنامی کی موت ہوگی، یا پھر اس کو زندہ درگور کریں گے. یہ مذموم عزائم جو آج ریاست بلوچوں کے خلاف ڈھا رہے ہیں، ان کو چھپانے کے لیے یہ ہیلے بہانے کیے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے، کبھی کوئی پنجابی ان کے قبضے میں تھا یا کوئی فورسز. سب سے پہلے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ فورسز یہاں کر کیا رہے ہیں، ایک. اور دوسرے بات یہ ہے کہ یہ جو بلوچوں کے خلاف ظلم کو چھپانے کے لیے یہ جھوٹ کے ڈرامے کیے جاتے ہیں، تو یہ سلسلہ جو ہے کافی طویل ہے، جس میں کچھ نمایاں نام ہیں: اسد نینگل، اصغر بنگلزی، حاجی جان محمد مری اور سر فہرست آج ڈاڈا بلوچ نواب اکبر خان بگٹی بھی اسی فہرست میں شامل ہیں، جن کی آج تک پتہ نہیں چلا کہ ہے کہاں، زندہ ہے نہیں ہے، جن کی لاش بھی آج تک کسی نے نہیں دیکھی. تو ان اپنے گنوں عزائم اور گنوں نے جو کاروائی ہیں، ان کو چھپانے کے لیے یہ سارے ڈرامے کیے جاتے ہیں. اور ایک چیز دوسری ہے کہ کچھ جھوٹ بول کے آپ پنجابی عوام کو تو بھلا پھسلا سکتے ہو، لیکن جس بدن پہ جس ماں کے ہاتھوں میں ان کے خون سے لتھ پتھ ان کا بیٹا پڑا ہو, جن کے بدن پہ ہزاروں زخم ہو, اس کو کیسے بہلاؤ گے؟ جس دھرتی کے سینے میں اپنے جتنے دنیا کے ظلم ہیں سارے ڈھاک پھر امید کرتے ہو کہ وہ چپ خاموش بیٹھے. یہ اس ٹائم جو میں مخاطب ہوں, میں کسی پنجابی کو کی طرف مخاطب نہیں ہوں, میں بلوچ قوم سے مخاطب ہوں, اور یہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بدن پہ دیکھو کون سے ظلم ہم پہ ڈائے نہیں گئے. زخم بدن ہمارا زخموں سے چلنی ہے, اس کے باوجود پھر ہمیں لوگ جھوٹ کے بہانے اور تسلیاں دیتے ہیں. صرف ایک دفعہ اپنے بدن پہ نظر دوڑاؤ, آپ پہ یہ سارا کچھ خود آیا ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے.
آپ کے اور فوج کے بندوں کی اموات کی اصل تعداد کیا ہے؟
جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جو یہ لڑائی 23 اگست کے دن جو شروع ہوئی تو یہ سلسلہ تقریباً 3 دن تک چلتا رہا, اور 11 بجے 23 اگست سے لے کر شام 27 اگست تک یہ جنگ گمسان کی جنگ چلتی رہی فورسز اور بلوچ سرمچاروں کے بیچ میں. اس میں کافی بڑی تعداد میں سرکاری فوج مارے گئے, کیونکہ جب بلوچ گروپوں میں بٹ گئے اور سرکار نے کوشش کیا کہ علاقے کو قبضہ کریں تو ہر کونے پہ ہر علاقے میں لڑائی شروع ہوگی, اور جس میں جب فورسز نے آگے پیش کرنے کی کوشش کی اور جگہ کو قبضے میں لینے کی تو اس میں تقریباً 100 سے زیادہ فوجی مارے گئے. تقریباً اتنے لاشیں بلوچ سرمچاروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو یہ اس اور اس میں کافی ہمارے ساتھی بھی اس جنگ میں لاپتا ہوئے, جن کے زیست و مر کا آج تک ہمیں پتا نہیں لگا, جو زخمی ہوئے جو مارے گئے جن کے لاش ہاتھ لگے تو وہ ہیں, جو گم گئے تو گم شدہ ساتھیوں کے بھی تعداد تقریباً 18 کے قریب ہے.
کیا یہ حقیقت ہے کہ کیمیائی ہتھیار استعمال ہوئے ہیں؟
جہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ بلوچوں پہ کون سے ہتھیار استعمال کیے گئے تو میرے ذہن میں یا دل میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ بتاؤ بلوچوں پہ کون سے ہتھیار استعمال نہیں کیے گئے. بھوک کا ہتھیار, غربت کا ہتھیار, بیماری کا ہتھیار, لالچ کا ہتھیار, دباؤ کا ہتھیار, ریاستی اداروں کے ہاتھوں زندہ درگور کا ہتھیار, لاپتگی کا ہتھیار, مسلمانی کا ہتھیار. اس ہتھیاروں کی فہرست کافی طویل ہے تو وہ ان تفصیل میں میں نہیں جاتا, لیکن اگر کہ کوئی آدمی مارا جا رہا ہو جس کی زندگی چھینی جا رہی ہو اسے کیا فرق پڑتا ہے کہ اسے کس ہتھیار سے مارا جا رہا ہے, اس کی تو زندگی جا رہی ہے. گو کہ سب ہتھیار موت کا سامان ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود کچھ روایتی اور کچھ غیر روایتی کہلائے جاتے ہیں. جس بندے کو مارا جا رہا ہو اور اس کی زندگی اس سے چھینی جا رہی ہو اسے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ کس ہتھیار سے مر رہا ہے. لیکن پھر بھی تہذیب یافتہ لوگوں میں ایک روایت ہے کہ جب دشمن کو اگر پتا ہے کہ وہ کتنے بہادر اور باغیرت دشمن سے لڑ کے فتح یاب ہوا, لیکن بلوچ کی بدقسمتی میں پنجابی نہ غیرت سے لڑنا جانتا ہے اور میرے خیال میں نہ غیرت کا مطلب اس کے سمجھ میں آتا ہے. تو ہمیں افسوس کے یہ کہنا افسوس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں وہ فخر بھی محسوس نہیں ہو رہا کہ کیونکہ ایک اس قوم سے لڑ رہے ہیں جو کہ نہ غیرت کا مطلب سمجھتا ہے اور نہ غیرت سے لڑنا. یہ تو ایک بھیڑیا ہے جو کہ اپنے بھوک و حوث کو مٹانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. اپنی بھوک مٹانے کے لیے تو کیمیاوی ہتھیار کیا, یہ ایٹمی ہتھیار بھی بلوچستان میں استعمال کر چکا ہے. یہ تو مادر وطن بلوچستان کا سینہ ہے جو کہ یہ سارے ظلم و ستم برداشت کرنے کے باوجود بھی چپ ہے, لیکن اس کے کچھ ایسے فرزند بھی ہیں جو کہ یہ ظلم کو خاموشی سے اور برداشت نہیں کر سکتے. چاہے کہ تم کیمیاوی نہیں جو بھی ہتھیار ان پہ استعمال کرو, یہ نہ مریں گے نہ مٹیں گے, اور آخری تمہارے آخری دم تک تمہارے گردن پہ شمشیر حق لے کے کھڑے ہوں گے. اور اس فرزندوں کی تعداد قربانیوں سے کم نہیں ہوتی, بلکہ ان قربانیوں سے ان فرزندوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. بلوچی میں ایک پرانی کہاوت ہے جس میں کہتے ہیں کہ قوم پہ مرگاں گار نہ وہاں پہ کرگاں گار ماں, جس کا مقصد یہ ہے کہ جو قومیں مرتے ہیں وہ مٹتے نہیں, اور جو قومیں زوراوروں کے سامنے جھک جاتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. تو ڈاڈا بلوچ نواب اکبر خان بگٹی کی اس قربانی اور جو تکالیف اس نے کاٹی, اس سے میں کسی بلوچ کو یا باغیرت بلوچ کو یہ نہیں سمجھتا کہ اس کو کوئی عبرت ہوگی, بلکہ اس سے جذبہ قربانی اور بڑھے گا اور وہ اس راہ پہ اور بھی پختہ عزم ہو جائے گا. کیونکہ اس طرح کی قربانیوں سے لوگ مرتے نہیں بلکہ امر ہو جاتے ہیں. ایک فرد کی قربانی کی وجہ سے بلوچ قوم میں کتنا شعور پیدا ہوا وہ تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں. ایک فرد کی قربانی پورے قوم کے لیے سرخروئی اور قومی آجوئی کا باعث بن جاتا ہے. تو دو لفظوں میں یہ آپ کے سوال کا ایک جواب دوں, نہ صرف کیمیاوی بلکہ کلسٹر بم اور دیگر ہر قسم کے غیر روایتی, جس کو بلوچی میں ہم بےغیرتی کے ہتھیار کہتے ہیں, وہ سارے اس موقع پہ استعمال کیے گئے تھے. سب سے پہلے میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ قوموں کے لیے قربانیاں دیتے ہیں وہ مرتے نہیں, اور ان کے زیست و موت مرگ سے قومی جدوجہد رکتی نہیں. اور رہا آپ کے سوال کا جواب کہ کس نے آپ کو یہ اندیا دیا ہے کہ بلوچ قومی جدوجہد ختم ہو چکی ہے, اور دوسرا یہ کہ متحد ہونے کے لیے دیر ہو چکی ہے. تو قومیں اپنے منزل مقصود یا منزل عالی قومی آجوئی کے لیے دسیوں نے سینکڑوں نے ہزاروں سالوں تک جدوجہد کرتے تھکتے نہیں ہیں, اور وہی قومیں سرخرو اور اپنے منزل تک پہنچتے ہیں جو کہ اپنے جدوجہد مسلسل کو جاری رکھیں. ان قوموں کی فہرست میں بلوچ قوم کافی پچھلے صفوں میں کھڑا ہوگا جن نے اپنی قومی قربانیاں دی. میں نہیں کہتا کہ بلوچ نے قوم کے خاطر قربانیاں نہیں دی, لیکن ابھی تک ہمیں بہت سی زیادہ قربانیاں اور بھی دینی ہیں, کیونکہ ہمارا جو منزل ہے وہ کوئی انفرادی مفادات یا کوئی اور پارلیمانی نظام, پاکستانی پارلیمانی نظام نہیں, بلکہ مادر وطن بلوچستان کی آجوئی ہے. اور اس کے لیے اگر کہ جان و مال کی قربانی دی جائے, مادر وطن کے لیے اپنا سر بھی کٹوایا جائے, تو وہ میرے خیال میں کچھ کم نہیں. اور جو لوگ اس ڈاڈا بلوچ نواب اکبر خان بگٹی کے اس قربانی کو وقتی جوش و جذبے ولولے میں گوا کر پانی میں جیسے ملا کے بہا دے, اس کو میں حقیقت میں گناہ کبیرہ سمجھتا ہوں. کیونکہ اس طرح کی قربانیوں کو ایک سنگ میل کی طرح حیثیت سے لیا جاتا ہے اور اس کو ایک سنگ میل کی حیثیت سے استعمال کیا جائے جس سے ہمیں بلوچ قومی جدوجہد میں ایک متحد ہونے کے لیے ایک نظریہ پختہ کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم ملے. تو جو قوم پرست پارٹیاں یا کچھ ایسے لوگ اس کو اگر کہ اپنے مفاد میں استعمال کریں, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں کسی کی طرف ہاتھ لمبا کر کے اس کو اشارہ نہیں کرتا. میرے خیال میں قوم ہے بلوچ قوم آج خود کافی حد تک باشعور ہو چکی ہے کہ اپنے دوست و دشمن کو اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں, اور اس طرح کی قربانیوں کو اگر کہ ہم ایک سنگ میل کی حیثیت سے لیں اور اس سے کچھ سبق سیکھیں تو پھر قوموں کے جدوجہد میں پیش رفت بھی ہو سکتی ہے. اگر اس چیز کو دیکھیں کہ ایک آدمی کے قربانی سے قوم نے کتنا شعور اور تیر بدلا ہے, اور اگر کہ ہر بلوچ کمر بستہ ہو جائے اس قسم کی قربانی کے لیے تو آپ خود اندازہ لگائیں بلوچ قومی جدوجہد یا قومی مسئلہ کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے. اور جہاں تک رہی بات اتحاد کی, تو اتحاد ہر قوموں کے لیے اور ہر وہ قوم جو قومی آجوئی کے لیے جدوجہد کر رہا ہو اس کے لیے ایک بنیادی عضو ہے. لیکن اس بات کو بھی بھولنا نہیں چاہیے کہ اتحاد کس کے ساتھ اور کس لیے, اتحاد کی بنیادی وجوہات کیا ہیں. آپ اگر کہ کوئی ایک عمارت بھی تعمیر کر رہے ہوں تو اس کے لیے پہلے ایک نقشہ بنایا جاتا ہے, اس کا ایک خاکہ ہوتا ہے, پھر اس کے لیے کوئی مواد یا اس کا کوئی جس چیز سے وہ عمارت بنتی ہے اس کا تعین کیا جاتا ہے, اور کچھ ایسے لوگ چنے جاتے ہیں جو کہ اس کام میں اسپیشلائزڈ ہوں, جن کا کام یہی ہو وہ اندازہ لگائیں کس زمین پہ اس عمارت کو بنائی جا رہی ہے, اس زمین کے خصوصیات کیا ہیں, اس میں کس قسم کے مواد استعمال کیے جائیں, تو پھر وہ عمارت مضبوط اور دائم ہوتا ہے. اور اسی طرح اگر کہ اس میں یہ ان تفصیلات میں نہیں جایا جائے اور جو بھی ہاتھ لگے اس سے اگر کہ یہ بنایا جائے تو یہ کوئی عمارت کے اگر کہ تناظر میں دیکھا جائے تو اس کے نصیب میں ٹوٹنا ہوتا ہے. تو اسی طرح میں بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر کہ بلوچ میں آج اگر کہ سارے بلوچ کو میں لے کے ایک جگہ اکٹھے کروں تو وہ کافی نظریہ اور فکر کے لوگ ہیں جو کہ متحد ہونے کی آج مثال دیتا ہوں کہ کاف لیگ سے لے کے لام لیگ سے لے کے نون لیگ تک سب قسم کے لوگ ہیں, تو سب اکٹھے ہو نہیں سکتے. ہاں ایک چیز حقیقت ہے, انقلابی فکر کے لوگ جن کا بنیادی مقصد ایک ہو, جن کا منزل ایک ہو, اور وہ اس مقصد و منزل کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوں, اس قسم کے لوگ اگر کہ اکٹھے ہوں اور ایک متحدہ محاذ پہ کوئی پارٹی یا کوئی چیز تشکیل دے, وہ کامیاب بھی ہو سکتی ہے اور وہ اس کو منزل مقصود تک پہنچانے کا ایک وسیلہ بھی بن سکتا ہے. جو شعور انفرادی ہو اور قوموں میں پذیرائی نہ ملے تو وہ شعور کو ایک فلسفہ اور فکر کہا جا سکتا ہے. اس کو قومی سطح پہ پھیلانے کے لیے قوموں کو آسواف یعنی خون کی ہولی کھیلنی پڑتی ہے, تب جا کے یہ فکر قومی نجات کا یا متحد ہونے کا ایک وسیلہ بن جاتا ہے. تو یہ کہنا بیوقوفی ہوگا کہ دیر ہو چکی ہے اتحاد کرنے کے لیے.
کلاس جرگے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ جن کو جواب دینے اپنے ہی کپڑے اتارنے کے مترادف ہوتا ہے, اور ان میں سے میرے خیال میں یہ بھی انہی سوالوں میں سے ایک ہے. میں کسی عمل یا کسی بلوچ کو برا یا بلا کہنا پسند نہیں کروں گا کیونکہ میں خود بھی ایک بلوچ ہوں, اور کسی بلوچ کو اگر کہ برا بلا کہتا ہوں تو میں اپنے آپ کو بھی برا بلا کہہ رہا ہوں گا. لیکن اس سوال کو جواب میں میں کچھ سوالات بلوچ قوم سے کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کیا کسی خونخوار ظالم بھیڑیے کو آدمی دلیل و دلائل سے مروب کر سکتا ہے, اس کو اس بات پہ قائل کر سکتا ہے کہ وہ آپ کو نہ کھائیں یا اپنے فطرت سے باز آ جائیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کوئی غیر ملکی ادارہ اٹھ کے بلوچ کو اس کی آجوئی دلا دیں؟ ہاں, یہ ایک حقیقت ہے جس کو سے انکار نہیں کر سکتا کہ جون سا بھی پلیٹ فارم ملے, جون سا بھی موقع ہاتھ لگے, اس کو استعمال کرنا چاہیے قومی شعور, قومی بیداری اور انٹرنیشنل لیول پہ بلوچ کاؤز کو آگے لانے کے لیے, وہ ایک مثبت عمل ہے. لیکن یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کیا مچھر کو مارنے کے لیے توپ کا استعمال کرنا ضروری ہے. مقصد میرا اس سے یہ ہے کہ یہ سارے عمل کا مقصد کیا نکلا, تو اس پہ سوچ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک کسی کورٹ کچہری میں کیس کرنے کے لیے اتنا بڑا جرگہ بلانا مناسب ہے یا اس کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کیا جائے. ایک بات پہ غور کرنا چاہیے کہ آج بلوچستان میں جو شعور بیدار ہوا ہے اور جس کی وجہ سے آج یہ قومی جدوجہد اس جگہ پہنچا ہے, وہ عمل کیا ہے؟ اور اس عمل سے بھٹکنا میرے خیال میں تاریخ ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. کوئی پارلیمانی نظام, کوئی اسمبلیاں, کوئی فنڈ کی فراہمی اس شعور بیداری کا نتیجہ نہیں ہے, بلکہ مسلح جدوجہد جس میں بلوچوں نے جان و مال کی قربانیاں دی, جس کے نتیجے میں آج بلوچ اٹھ کھڑے ہوئے اور باشعور ہوتے جا رہے ہیں, اپنی قومی حیثیت اور قومی جو وقار ہے یا قومی جو مفادات ہے اسے سب سے آگے لا کے کڑے کرنے کے جگہ پہ پہنچے ہیں. تو اس کو دیکھنا چاہیے اور اس سے بھٹکنا میرے خیال میں وہ گناہ ہوگا جس کو تاریخ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. ایک چیز ہے کہ مثال دیتا ہوں کہ محفل جتنی بھی ہنسی ہو, نظارہ جتنا بھی پرکشش ہو, آدمی کو اپنے حیثیت یا اپنے وجود کو بھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس عمل نے آج بلوچ قوم کو لا کے یہاں پہنچایا ہے, بلوچ قومی شعور کو بیدار کیا ہے, اس قومی شعور سے ہم بھٹک کر کسی یا اس بنیادی مقصد سے بھٹک کے کسی اور رستے پہ نہ نکلیں. کیونکہ اگر کہ اس طرح ہوا تو میرے خیال میں تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گا. آج کافی سیاسی سرگرمیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ سیاسی پارٹیاں یا سب بلوچوں میں, یہ کافی ایک مثبت عمل ہے, لیکن پھر اپنے کو یاد دلانا ہوگا کہ یہ سارا کچھ ہم کس لیے کر رہے ہیں. کوئی ہمارے شخصی مفادات ہیں, قومی مفادات ہیں, یا کوئی پس پردہ کوئی اور مفادات ہیں جس کو حاصل کرنے کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے. اس تناظر میں آج بلوچستان میں کافی سیاسی سرگرمیاں ہو رہی ہیں, لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا مقصد عالی وہ کیا ہے. کیا کوئی پارلیمانی سیاست, اسمبلیاں, یا پھر آج ہوئی بلوچستان کی آزادی؟ اگر کہ ہم کچھ دیر کے لیے بھی اپنے مقصد عالی سے بھٹک جائیں اور وقتی اور انفرادی مفادات کے لیے بلوچ کو گمراہ کریں, تو میرے خیال میں وقت اور تاریخ ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. ہمیں ہر قدم اٹھانے سے پہلے اپنے کو 100 دفعہ یاد دلانا ہوگا کہ مقصد عالی کیا ہے, اور جس راہ پہ ہم گامزن ہیں وہ راہ کہاں ہمیں لے جاتا, اور ہمارا مقصد منزل کیا ہے. تو میں بروچ قوم سے ایک دفعہ پھر گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کو یاد دلائیں اور اپنے دل میں بھی ٹٹولیں کہ ہمارا منزل کیا ہے اور ہماری حکمت عملی کیا ہے. اور رہی بات سرکاری جرگے کی, تو یہ اہم ممکن ہے کہ اس کے پکتے ہیں, کیونکہ اکثر شکار کے دوران ایسے ہوتا ہے کہ شکار کو کسی ایک طرف بھیجنے کے لیے دوسرے طرف کافی شور مچایا جاتا ہے, اور جس طرف شکار انجانے میں نکل جاتا ہے وہاں پہلے سے کچھ شکاری بیٹھے ہوتے ہیں. تو میرا جو جس بات کا میں فکر مند ہوں وہ یہ ہے کہ ہم بلوچ قومی طور پر کوئی شکار تو نہیں بن رہے, ہمیں سرکاری جرگے سے ہٹا کے کسی اور طرف کسی اور عمل کو لائسنس یا تو نہیں دیا جا رہا ہے. تو ہم بجائے کہ ہم سرکاری جرگے کو رد کر کے کسی اور عمل کی طرف راغب ہو جائیں, یعنی کہ اپنے بنیادی مقصد مزاحمتی تحریک کو چھوڑ کر کسی اور عمل میں تو گامزن نہیں ہو جائیں, تو اس بات کی بہت سخت خیال رکھنا ہوگا. ورنہ اگر کہ ایسے غلطی ہم کر بیٹھیں تو میرے خیال میں تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا. جس چیز کا میں فکر مند ہوں وہ یہ کہ بلوچ قوم انجانے میں شکار نہ بن جائے. اس لیے میں ایک بار پھر آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جس عمل کی وجہ سے آج بلوچ تحریک اس شعوری مقام پہ پہنچا ہے اس سے ہم نظریں نہ چرائیں, کیونکہ وہ واحد و آخری رستہ ہے جس میں ہم سرخروئی کی زندگی یا پھر قسمت والوں کو سرخروئی کی موت نصیب ہوتی ہے.
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ غیر تعلیم یافتہ اور نیم ہنرمند بلوچ جو کسی ہتھیاروں کی سپلائی کے بغیر اور کم نفوذ کے باوجود اپنی حقوق کی جنگ لڑ سکتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہو کہ بلوچ چھوٹی قومیت ہونے کی وجہ سے پاکستانی سرکار یا پنجابی فورسز کی سامنا کر سکے گی یا مٹ جائے گی؟
بات یہاں میرے سمجھنے اور نہ سمجھنے کی نہیں, بلکہ بات یہ ہے کہ تاریخ ہمیں کیا بتاتا ہے. وہ قومیں جو کسی ظالم و جابر قوموں کے سامنے سر خم تسلیم کر کے بچ پائے ہیں, کیا اپنی ثقافت, اپنی تاریخ, اپنا زمین, اپنے وسائل, حتیٰ کہ اس اپنی تہذیب بچانے میں کامیاب ہوئے؟ میرے خیال میں ان سب کا جواب نفی میں ہوگا, ماں سوائے ان قوموں کے جو اپنے کم وسائلی کم نفوس کے باوجود اپنے حق اور اپنے زمین کے لیے لڑتے اور مرتے گئے لیکن آخر میں اپنے وجود کو مٹنے سے بچا پائے ہیں, وہ قومیں آج بھی قوموں کی فہرست میں سرخرو ہیں. سوال یہ نہیں کہ ہم کتنے با وسائل, کتنے ہمارے پاس ہتھیار ہیں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارا عہد جو ہے کتنا مضبوط ہے, ہم قوم کے لیے کتنا قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. جب بلوچ قوم آخری یا ایک مضبوط عہد کر لیں تو پھر بلوچ قوم کو میرے خیال میں کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا. ایک مثال کہتے ہیں کہ ڈھونڈنے سے خدا بھی ملتا ہے, اگر کہ ہم عہد کر لیں تو یہ تو صرف ایک قومی آجوئی کی بات ہے, ہم میرے کو یہ اتنا مشکل و ناممکن نہیں لگتا کہ جیسے بتایا جاتا ہے. یہ ایک شخص واحد کی نہیں بلکہ ایک قومی جستجو ہے. تو گو کہ میری باتیں کچھ لوگوں کو رومانوی لگیں لیکن قوم کے لیے یا مادر وطن کے لیے جذبہ اور وہ رومان رکھنا پڑتا ہے, کیونکہ اگر کہ ہم ناپتول میں لگ جائیں اور اس کو اس نظر تناظر میں دیکھنے لگیں کہ کیا ہم نے اس میں دیا اور کیا ہم نے اس میں پایا، تو میرے خیال میں یہ تول ترازو کبھی بھی پورا نہیں ہوگا. اس تول ترازو کو پورا کرنے کے لیے وہ رمان کا عنصر جو ہوتا ہے، رومانٹک جس کو بولتے ہیں، وہ ڈالنا پڑتا ہے. کیونکہ ماں کے لیے قربانی دینے کے لیے کوئی حساب کتاب نہیں رکھنا پڑتا، اس کے لیے ایک جذبہ، ایک پیار، ایک محبت رکھنی ہوتی ہے. ایسے ہی مادر وطن بلوچستان کے لیے بھی وہ رومانوی احساسات دل میں پیدا کرنے ہوں گے. اگر کہ ہم یہ نہیں کر پائے اور صرف ناپتول میں ہی لگ گئے، تو میرے خیال میں یہ قربانی دینا ممکن نہیں ہوگا. اور رہی بات اس کی کہ کیا بلوچ قوم پنجابی یا پاکستانی فوجی بوٹوں کے طرح رونگے جائے، ختم ہو جائے، یہ تو بلوچ قوم پہ منحصر ہے کہ ان کا حکمت عملی کیا ہوتا ہے. اگر کہ ہم پھول بن کے ان کے راہ میں نچاور ہو جائیں، تو یہ ہمیں رونگتے میرے خیال میں تکلیف کوئی محسوس نہیں کریں گے. لیکن اگر بلوچ وہ خاردار کانٹا بن جائیں جو کہ بوٹوں سے گزر کے ان کے پاؤں میں پھر جا کے ان کے دلوں میں ناسور بن جائیں، پھر میرے خیال میں یہ رونگنا اتنا آسان نہیں ہوگا. اور یہ ناسور جب جا کے اس کا موت کا سامان بنے گا، تب ہی جا کے بلوچ کو نجات ملے گی. اور اگر کہ کوئی پنجابی سوچتا ہے کہ بلوچ ماں، بہنوں، بچوں اور پیرسن مردوں کو مار کر چین کی نیند سو سکتا ہے، تو اسی طرح پنجابی کو اپنا خطرہ لاحق ہو، پھر وہ کسی اور کی طرف ہاتھ بڑھانے سے پہلے ایک دفعہ اپنا فکر کرے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، ہم اگر کہ اپنا لائے عمل اور اپنی حکمت عملی نہیں بناتے اور صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہم کم تعداد ہیں، ہم بے وسائل ہیں، اسی لیے ہم غلام ہیں، تو پھر یہ غلامی ہماری نصیب بن جائے گی. لیکن دوسرے طرف اگر کہ ہم وہ کڑوا نوالا بن جاتے ہیں جس کو کھانے کے بعد کھانے والا بھی آرام کی نیند نہیں سو سکے، تو پھر میرے خیال میں اتنا آسان نہیں ہوگا ہمیں نگلنا. تو آپ کے سوال کا میرے خیال میں جواب مل جاتا ہے کہ اگر پھول بن کے ہمیں رونگنا بہت آسان ہے، کانٹے بن جائیں تو پھر ہمیں کھانا ممکن نہیں ہوگا. اگر کہ شہد کی مکھی شہد لوٹتے لوٹتے لوٹ، اور اگر کہ بھیڑوں کے چتے کی طرح بلوچ اگر کہ کاٹنے والا بن جائے، تو پھر اس کے چتے میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے بھی دو دفعہ سوچنا پڑتا ہے ہاتھ ڈالنے والے کو کہ شاید اس کو بھی رات کو چین کی نیند آرام نہ ہو. یہ تو سابقہ قومی فوجی آپریشن جو بلوچستان میں ہوئے وہ ایک زندہ ثبوت ہے. جنرل یا خان، جنرل ایوب خان، بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو، جو کہ کافی بااثر اور طاقتور حاکم سمجھے جاتے تھے، ان نے بھی بلوچستان میں فوجی کاروائیاں کی، ہزاروں کی تعداد میں بلوچوں کو کیا. لیکن ان شہادتوں سے قومی جد و جہد اور قومی جذبہ آزادی ختم نہیں ہوا، بلکہ اس نے جلتی پہ تیل ڈالنے کا کام کیا، اور جس کی وجہ سے آج بھی یہ جذبہ آزادی، جذبہ جد و جہد، جذبہ قربانی زندہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کم تعداد یا کم وسائل کی وجہ سے اگر کہ ہم سوچیں کہ ہم غلامی قبول کرتے ہیں، تو یہ میرے خیال میں بیوقوفی ہوگی. اور اگر کہ ہم صرف کچکول ہاتھ میں پکڑ کے رحم کی امید ظالم سے کریں، تو میرے خیال میں یہ کوئی مناسب نہیں ہوگا. اور ان پاکستانی جمہوریت سے کوئی امیدیں وابستہ کریں، تو یہ ہمارے لیے میرے خیال میں کوئی نجات نہیں بلکہ زوال کا رستہ ہے. اور جن سالوں میں بلوچ قوم نے ان اسمبلیوں سے وابستگی یا کوئی امیدیں وابستہ کی، ان سالوں میں بھی ہمارے سامنے ہے کہ بلوچ قومی تحریک یا شعور کا کیا مقام تھا، اور جن سالوں میں بلوچستان میں فوج کشی چل رہی تھی تو شعور کا کیا مقام تھا. تو اس ساری باتوں سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ قومی نجات اور قومی شعور کے لیے ہمیں کون سا رستہ اختیار کرنا ہوگا اور کون سا رستہ ہمیں جا کے ہمیں منزل عالی منزل مقصود تک پہنچاتا ہے. اپنے قوت بازو پہ یقین رکھنا اور پختہ عزم دل میں رکھنا تو منزل دور نہیں. آج کل قوم پرستی کا ایک پیمانہ اسمبلیوں سے استعفے کو سمجھا جا رہا ہے. یہ بھی بلوچ کی بدقسمتی ہے کہ اسمبلیوں, نام نہاد اسمبلیوں یا پاکستانی جمہوریت کو ٹکرانے کو بلوچ قوم پرستی کا انتہا سمجھا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو وہ پہلا جس کو قدم بولتے ہیں قوم پرستی کی طرف انڈیا دیتا ہے کہ بلوچ قومی. یہ بھی بڑے افسوس کا ایک مقام ہے آج بلوچستان میں کہ ان نام نہاد اسمبلیوں یا پھر اس پاکستانی جمہوریت کو ٹکرانے کو قوم پرستی کا انتہا سمجھا جا رہا ہے. مانتا ہوں کہ ان اسمبلیوں کو ٹکرانا ایک قوم پرستی یا بلوچ کے لیے ایک قربانی دینے کی طرف اشارہ تو کرتا ہے, لیکن قربانی قوم کے مفادات کے لیے جان و مال کی قربانی کو بھی کوئی خاص حیثیت نہیں ہوتی. تو اس چیز کو اگر کہ سمجھا جائے کہ یہ ایک قوم پرستی کا انتہا ہے تو یہ ہم اپنے کو خود بیوقوف بنا رہے ہوں گے. ہاں, قوم پرستی کے لیے ابھی تک قوموں کو کافی حد تک باشعور اور قربانیاں دینی ہو, اور کبھی کبھار ذرا ابلاغ میں یہ سوال اٹھایا جاتا ہے میرے نام سے کہ بالاچ بھی تو پارلیمان کا ممبر ہے, یہ اسمبلی ممبر ہے. میرے خیال میں نے اس کو روز اول سے واضح کر دیا تھا, اگر کہ کسی پہ واضح نہیں ہے تو ابھی واضح کر دیتا ہوں. میرے لیے یہ وہ گندگی صاف کرنے والا ٹیشو پیپر تھا جس کو میں نے استعمال کر کے کافی وقت پہلے ہی اس کو کچرے کے ڈبے میں پیک دیا. اس اسمبلی کو اسے نہ میں کوئی امیدیں وابستہ کر چکا ہوں, نہ اسے سے مجھے کچھ امیدیں ہیں. ہاں, ایک پلیٹ فارم تھا اور ایک لوگوں کو بتانا تھا کہ ہمیں علاقے میں بھی لوگوں کی پذیرائی ہے, ورنہ یہ تو ریاستی مشینری کا منہ کافی بڑا ہے, اس کو بند نہیں کر سکتے کہ ان کو تو اپنے علاقے میں پذیرائی نہیں ہے یا کیا ہے کیا ہے. کافی لمبے ٹکرا تو میں اس کو کافی پہلے بھی چکا ہوں, نہ میں اس سے کوئی امیدیں وابستہ کرتا ہوں, نہ میرا نام کوئی اس تناظر میں لے کہ بالاچ بھی تو اسمبلی کا ممبر ہے. نہ میں اسے اسمبلی سمجھتا ہوں, نہ میں اس ممبری پہ کوئی فخر کرتا ہوں. پھر سے بول رہا ہوں, یہ وہ گندگی صاف کرنے والا ٹیشو پیپر تھا جس کو میں نے استعمال کر کے پھینک دیا ہے. اور ایک اور بات ہے, یہ گنونا جو گنونے عزائم پنجابی پاکستان کے جو آج بلوچستان میں چل رہے ہیں, بلوچ کو بلوچ سے لڑاؤ, پشتون کو بلوچ سے لڑاؤ, یہ جو جس کو پاک فوج کہتے ہیں, یہ تو سب سے بڑا ناپاک فوج یہی ہے جو کہ آج, اور جس میں افسوس کی بات مجھے یہ ہوتی ہے کہ جس نے بلوچوں کو ہی بلوچوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے, پشتون بھائیوں کو پشتون کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے, اور ان کو نام دیتے ہیں کہ پاک فوج ہے. یہ پاک فوج نہیں, یہ ناپاک فوج اور ناپاک عزائم کے لیے بنایا گیا. جس کام کے لیے یہ بنا ہے اس کام کو تو اس نے آج تک کیا نہیں. وہ تاریخ کے تفصیل میں تو میں جاتا نہیں ہوں, کافی ہمارے لیڈران صاحبانند کے پاکستانی یا پاک فوج کے کردار کو نمایاں کر چکے ہیں. یہ تو صرف پلاٹ فوج ہے, یہ اسٹیٹ ایجنٹ فوج ہے, یہ مفاد پرست فوج ہے. یہ سارے زندگی کے اسلام کے نام پہ, مسلمانی کے نام پہ بلوچوں کو جو زیر کیا گیا ہے, غلام بنایا گیا ہے, بلوچوں اور ان پشتونوں سے گزارش کرتا ہوں, خصوصی طور پر بلوچ بھائیوں سے, کہ تمہیں آج پاک فوج کے نام پہ تمہارے ہاتھوں سے بلوچوں کو بلوچستان میں مروائے جا رہے ہیں تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, ہم اپنے آپ کے خلاف استعمال ہونے سے پہلے اس ناپاک فوج سے کم از کم یہ تو پوچھیں کہ تمہارا مقصد کیا ہے. تم ایک قوم کو زیر کرنے کے لیے, ایک قوم کو دبانے کے لیے, ایک قوم کو نیست و نابود کرنے کے لیے اپنے وسائل اور اپنے گولہ بارود کو استعمال کر رہے ہو, جبکہ تمہارا مقصد یہ تھا کہ جا کے گھر کا چوکیدار دروازے پہ بیٹھ کر گھر کا دفاع کریں, نہ کہ گھر کے اندر لوٹ مار مچائیں. تو بنیادی بات یہ ہے کہ جس کا نام پاک فوج رکھا اس کا نام پاک فوج کہنا ہی میرے خیال میں سب سے بڑا گناہ ہوگا. اور کافی لوگ بلوچ سنگل پارٹی کی بات کرتے ہیں, مانتا ہوں بلوچ میں ایک پارٹی کی ضرورت ہے, جو کہ سنگل کا لفظ پتہ نہیں کس حد تک مناسب ہوگا, پارٹی کی ضرورت ہے جو کہ سنگل نہیں بلکہ انقلابی سنگل ہونی چاہیے, جن کی مفادات, جن کا مقصد, جن کا منزل بلوچ قومی نجات کے لیے ہو, اور جو اسی قسم کے لوگوں سے بنا ہو جو کہ بلوچ قومی یا آجوئی کے لیے متحد ہو گئے ہوں. آپ اگر کہ کسی ایک گاڑی میں رنگ رنگ کے لوگوں کو بٹھا دیں, کوئی سدھی کا مسافر ہے تو کوئی جٹ پٹ کا ہے تو کوئی کوئٹے کا ہے, تو آدھے رستے میں کچھ اتر جائیں گے کچھ بیٹھے رہیں گے. آپ کو اگر ایک منزل کے لیے ایک قسم کے مسافر چاہیے تو پھر ان کو ڈھونڈنا ہوگا, ان کے سامنے پہلے منزل لانی ہوگی, ان کے سامنے ذریعہ لانا ہوگا کہ کس ذریعے سے وہاں پہنچنا ہے, پھر ان کو اس منزل پہ نکالنے کی ضرورت ہے. ہم نے تو ابھی تک یہ تعین نہیں کیا کہ ہمارا منزل کیا ہے, ہمارا طریقہ کار کیا ہے اس منزل کو پہنچنے سے, پھر میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ چلو ہم سب ایک جگہ ہوتے ہیں. جب ایک اکٹھے ہوں گے تو ہم کیا مانگ رہے ہوں گے, ہم دیکھیں گے کہ نسل میں آپ آج کیا چیز سب سے زیادہ جس کی پذیرائی ہوگی یا سب سے زیادہ مناسب ہے کہنے کو, یا پھر وہ بہتر بات ہے کہ مقصد پہلے رکھا جائے کہ مقصد آجوئی بلوچ اور منزل مسلح جدوجہد, پھر اس کے لیے کون راضی ہے, اس کے لیے کون تیار ہے, پھر ان لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ ان کو ایک سمت روانہ کیا جائے. تو اگر کہ جب تک ہم نے یہ بنیادی انگریزی میں کرائیٹیریا کہتے ہیں یا بنیادی نکات پہ ہم نے سوچ نہیں کیا اور اس پہ عمل ہم نے نہیں کیا, تو اس کا انجام وہی ہوگا جو پہلے بلوچستان میں ہوتا آ رہا ہے. پارٹیاں بنتی رہتی ہیں, ٹوٹتی رہتی ہیں, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہیں, بننے سے پہلے اس قسم کے پارٹی کا نصیب میں ہی ٹوٹنا لکھ جاتا ہے, کیونکہ اس کا مواد, اس کا منزل, اس کا طریقہ لائے عمل کا تو کچھ تعین نہیں کیا ہوتا. اور جب تک ان سب کچھ کو آپ بڑی تفصیل سے, بڑی باریک بینی سے ان کو نہ دیکھیں, تو یہ میرے خیال میں وہ کہتے ہیں ناکامی کا کچڑی ہے, جس کے انجام میں ناکامی ہے اور اس کا انجام ہی ٹوٹ پھوٹ ہے. تو یہ اس قسم کی پارٹی میرے خیال میں جب تک انقلابی اور انقلابی نظریات پہ بنائی نہیں گئی ہو, اس پارٹی کا کوئی مقصد بھی نہیں ہوگا اور اس پارٹی کا کوئی انجام بھی ایسے میرے نظر میں نہیں آتا.
بلوچستان اور پاکستان کا مستقبل آپ کیسے دیکھتے ہیں, جبکہ امریکہ کی نظریں بلوچستان کے وسائل پر لگی ہوئی ہیں اور ان کی قبضے کی کوشش میں ہوگا یا ہے, جیسے کہ مشرق وسطی میں؟
بلوچستان بھی اس دنیا کا ایک حصہ ہے. بلوچستان کسی اور ملک سے الگ تلگ یا کسی اور خطے سے الگ تلگ نہیں, اسی سب سے جڑا ہوا ہے. تو ہمارے مسئلے اور مسائل بھی لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں, جیسے کہ آج دنیا سمٹ کر ایک گاؤں کا شکل اختیار کر چکا ہے, جس کو انگریزی میں گلوبل ویلج کہتے ہیں. تو اس گاؤں کا بھی ایک گلی یا ایک گھر کا نام بلوچستان ہے. اس گاؤں میں کافی لوگ رہتے ہیں, رہی بات امریکہ کی تو گاؤں کا سربراہ ہوتا ہے، سربراہ کے ساتھ سلام دعا رکھنا پڑتا ہے. ایک چیز سلام دعا ہے اور دوسری چیز گھر کے مالک گاؤں کے سربراہ کو نہیں قرار دیا جا سکتا. گھر کا اپنا ایک وقار، ایک عزت، ایک ننگ و ناموس ہوتا ہے. گاؤں کے تکلیف میں یا گاؤں کی مشکلات میں گھر کے لوگ مدد تو کر سکتے ہیں، لیکن گھر کی عزت کو گاؤں پہ نچاور نہیں کیا جا سکتا. گھر کے اپنا ایک ماحول ہوتا ہے جس کی تحفظ کرنا سب سے پہلے گھر کے لوگوں پہ ضروری ہوتی ہے. اور دوست جتنا بھی دوست ہو لیکن بھائی پھر بھائی ہوتا ہے. رہی بات پنجابستان کی تو گاؤں میں چور لٹیرے بھی ہوتے ہیں، اور چور لٹیرے جب تک موج مستیاں کر سکتے ہیں تو کرتے رہتے ہیں، آخر ان کا وہی ہوتا ہے جو چور لٹیروں کا ہوتا ہے.
پاکستان اور امریکہ کے سرکار کے کو آپ کا کیا پیغام ہے؟
آج بلوچ قوم بیداری کی اس نہج پہ کھڑا ہے جہاں وقتاً پر وقتاً قومیں کھڑی ہوتی ہیں. یہ ایک حقیقت ہے کہ بڑی طاقتوں کے سامنے بلوچ لاچار اور بے بس نظر آتا ہے، لیکن اس بات کو بھی یاد رکھنا ہوگا کہ بلوچ وہ قوم ہے جس کا وطن وسیع و عریض دریا و دنیا سے مالا مال ہے، اور جس کے جیو پولیٹیکل حیثیت آج بلوچوں سے زیادہ اغیار جانتے ہیں. اسی لیے میں جانتا ہوں اس وقت کئی بڑے کھلاڑیاں اس علاقے میں دلچسپی رکھتے ہوں گے، لیکن سمجھدار اور تجربہ کار قومیں اپنی مفادات کے ساتھ ساتھ علاقائی اور قومی علاقائی قوموں کے مفادات کو بھی مد نظر رکھتے ہیں. لیکن بلوچ قومی مفادات کو نظر انداز کر کے بڑے قومیں وقتی فائدہ تو بے شک لے سکتے ہیں، لیکن سمجھدار اور با تجربہ کار قومیں اپنی مفادات کے علاوہ علاقائی مفادات کو بھی مد نظر رکھنا ضروری سمجھتے ہیں. اور جہاں تک رہی بات پاکستان کی مفادات کی تو بلوچ ان مفادات کو پورے کرنے کا بالکل پابند نہیں. پنجابی جب تک بلوچوں کو لوٹ سکو تو لوٹو، عیش موت مستی کرو، اور جس دن بلوچ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے تو نہ صرف آج بلکہ گزرے ہوئے کل کا بھی حساب لے گا. ویسے بھی یہ اوروں کے ٹکڑوں پہ پلنے والا پاکستان کتنے دن اور موج مستی کرے گا.